الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. گرامی قدر بزرگوں، محترم بھائیوں، جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75، اور آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی ابتدائی 86 آیتیں اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کے رد میں، اور وہ وفد، وہ ڈیلیگیشن جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے کم، اور مناظرہ، امتحان، ٹیسٹ کرنے کے لیے زیادہ شوق رکھتا تھا، انہوں نے دین اسلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے خیال میں بہت ہی بڑے بڑے اعتراضات رکھے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعتراضات کا دلائل سے مدلل جواب قرآن کریم میں نازل کر دیا، اور وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ اہل کتاب نے، خصوصاً یہود نے، اسلام کے خلاف جو سازشیں کی تھیں ان میں سے ایک سازش یہ تھی کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. صبح اسلام قبول کر لو اور شام کو اسلام سے مکر جاؤ، منکر ہو جاؤ، اور اس وجہ سے مسلمان بھی شک میں پڑ جائیں گے، اور اس وجہ سے وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ لکھے پڑھے لوگ، اہل کتاب جو تورات پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، جب انہوں نے اس نبی آخر الزمان کو دیکھا ہے، پرکھا ہے، اور وہ مطمئن نہیں ہوئے ہیں، تو ضرور اس دین میں اور اس پیغمبر میں العیاذ باللہ کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ مسلمان ایسے نہیں ہیں، تم دن میں 100 مرتبہ ایمان لاؤ، 100 مرتبہ کافر بنو، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی سمجھ عطا فرما دی ہو وہ جان تو دے دے گا، گردن تو کٹوا دے گا، لیکن وہ دین اسلام کے ساتھ بغاوت نہیں کرے گا، غداری نہیں کرے گا. افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه، اللہ تعالیٰ جس کے سینے میں اسلام کی روشنی نصیب فرما دیتے ہیں تو وہ اس روشنی کی مدد سے بصیرت پاتا ہے، حکمت پاتا ہے، علم پاتا ہے، اور سازشوں کی سازشوں سے وہ ہوشیار بھی رہتا ہے اور ان کا جواب بھی دیتا ہے. اور اسی سے ہی وہ تمام سلسلے، خواہ وہ تعلیم اور تعلم ہو، وہ قرآن ہو، وہ حدیث ہو، وہ جہاد ہو، وہ تبلیغ ہو، وہ تالیف ہو، ہر دور میں، ہر زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار امتیوں نے آپ کے ساتھ وفا کی ادائیں دکھائی ہیں، وفا ثابت کی ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر پوری دنیا کے اندر اسلام کو سچا دین ثابت کر کے دکھا دیا ہے. اور اے اہل کتاب، جو تم بڑے پارسا بنتے ہو اور تم جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو، تم میں بھی کچھ لوگ اچھے بھی موجود ہیں اور کچھ لوگ برے بھی موجود ہیں. اچھے لوگ کون ہیں؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں غلام تھا اور میں پتہ نہیں کس علاقے میں، تفصیلات تاریخ کے اندر موجود ہیں، وہاں سے مجھے پکڑا گیا تھا، پھر بیچا گیا، پھر بیچا گیا، اور ہوتے ہوتے میں یثرب کے ایک آقا کا غلام بنا. کھجور کے درخت پہ میں بیٹھا ہوا پھل کاٹ رہا تھا اور میں نے نیچے دو آدمیوں کو بات کرتے ہوئے سنا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اور نبی آ چکے ہیں. اور حضرت سلمان نے پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کی تصدیق کی، اور آپ کے جلیل القدر صحابی وہ بنے. اہل کتاب میں انصاف پسند لوگ جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہود میں بھی کوئی عام یہودی نہیں تھے، بہت بڑی نسبت تھی، بہت بڑے علمی گھرانے کے چشم و چراغ تھے اور حبر علماء الیہود کہلاتے تھے. فرماتے ہیں فلما رأیت وجہہ علمت انہ لیس بوجہ کاذب، میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تو اسی وقت میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہے. تو قرآن کریم بھی اختلاف برائے اختلاف نہیں بیان کرتا، صرف اور صرف کسی سے لڑائی ہو تو اس کی مذمت ہر حالت میں کرنا یہ قرآن کریم کا مقصد نہیں ہے، بلکہ قرآن حق کا ساتھ دیتا ہے، قرآن سچ کا ساتھ دیتا ہے، اور اللہ اور رسول کی تصدیق وہ قرآن کریم کے اولین مقاصد ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، من ان تامن ہو کہ آپ ان کے پاس امانت رکھوا دیں، بِقِنْطَارٍ، خزانے کو، ڈھیر سونا چاندی کا پورا ڈھیر آپ ان کو بطور امانت کے رکھوا دیں گے، یو ادھی الئی کا، تو وہ آپ کو لوٹائیں گے، آپ کو واپس وہ ضرور دیں گے. وَمِنْهُمْ اور انہی اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں من ان تامن ہو کہ آپ ان کے پاس اگر ایک دینار بھی امانت رکھوا دیں گے لا يُعَدِّهِ إِلَيْكَ تو وہ ایک دینار وہ واپس نہیں کریں گے إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا مگر یہ کہ آپ اس کے اوپر ہر وقت اس کے سر پہ موجود ہوں. مثلاً گواہ طے کر لیے, مثلاً ایگریمنٹ لکھ لیا. اب تو ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ایگریمنٹ بھی موجود ہوتا ہے لیکن لوگ مکر جاتے ہیں. تو اہل کتاب میں دو قسمیں, ایک قسم وہ ہے جو آج بھی اس زمانے کی جو ان کی سچی تعلیمات تھیں اس کے اوپر قائم بھی ہیں اور اس کو آگے بڑھا بھی رہے ہیں. آج دنیا نے دیکھا ہے کہ انہی یہود میں کچھ فرقے ایسے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ احتجاج بھی کرتے ہیں اور بار بار یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم قتل عام میں شریک نہیں ہیں, ہماری پالیسی یہ نہیں ہے. ہاں ایک طبقہ جو صہیونی ہے جن کو زائنسٹ کہا جاتا ہے, وہ جیسے مسلمانوں کے دشمن ہیں اسی طرح ان یہود کے بھی وہ دشمن ہیں, آپس میں اختلافات شدید ہیں. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا, اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں فرما چکے ہیں کہ اے پیغمبر یہ اہل کتاب آپس میں بھی ان کے اختلافات شدید موجود ہیں. ذالک بانہم یہ سب کچھ یہ اس لیے کرتے ہیں, قالو خاص طور پہ جو دوسرے والے جو ایک دینار بھی واپس کرنے کے قائل نہیں ہے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل, ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے امیین کے بارے میں. امی یعنی جو اہل کتاب نہ ہو, یعنی کہ جو مکہ والے تھے وہ امی تھے, مدینہ کے جو مشرکین تھے وہ امیین تھے. تو اہل کتاب کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم ان سے اگر کوئی چیز ناحق قبضہ کر لیں, چھین لیں, چوری کر لیں, روک لیں تو ہم سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کیونکہ ہم اسپیشل ہیں, کیونکہ ہم خاص ہیں, ہم انبیاء کی اولاد ہیں اور انبیاء کے اولاد اگر جاہلوں کی چیزیں دبا لیں, کھا لیں, قبضہ کر لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہے. یہ تو ان کا انصاف تھا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. کوئی ایسا قانون کائنات میں موجود نہیں, کوئی ایسی بات تورات میں نہیں, کوئی ایسی بات انجیل میں نہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ بات جھوٹ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے اہل کتاب کے ساتھ تو اختلاف کیا تھا, اہل کتاب کو تو جواب دینا تھا, لیکن یہاں تو اہل کتاب کی تعریف ہو رہی ہے. تو پہلے یہ طے کر لیا جائے کہ اہل کتاب سے لڑائی کرنی ہے یا اہل کتاب سے دوستی کرنی ہے. تو جواب یاد رکھیے گا کہ اسلام کا انصاف اور اسلام کی سچائی اور اسلام کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ دشمن کے اندر بھی اگر کوئی اچھائی موجود ہے, دشمن کے اندر بھی کوئی صلاحیت قابل تحسین موجود ہے, تو قرآن کریم اس کا ذکر بھی کرتا ہے اور اس کی تعریف بھی کر رہا ہے. برخلاف دوسرے مذاہب کے کہ وہ جانتے بھی ہیں کہ دین اسلام میں کتنی زیادہ نیکیاں ہیں, کتنی حسنات ہیں, کتنی خیرات ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ دین اسلام کو برا کر کے پیش کرتے ہیں, ہر چیز کو برا کہتے ہیں. تو اس میں بھی اسلام سچا ہے, صادق ہے. یا اہل کتاب میں سے وہ لوگ ان کا عمل قابل قبول نہیں ہے, اس لیے کہ نیکی کے لیے ایمان شرط ہے, جب ایمان ہی نہ ہو تو پھر نیکی کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے. اور یہ قاعدہ مسلمہ ہے, پوری امت اس بات پر متفق ہے. لیکن اس کے باوجود اگر فریق مخالف میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو قابل تحسین دنیا کے لحاظ سے ہی کیوں نہ ہو، تو مسلمان کے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کا ذکر بھی کرے اور اس کا قدر بھی کرے. تو قرآن کریم کا انصاف آپ دیکھیے کہ اہل کتاب سے جن سے اختلاف ہے ان کو بھی کہہ دیا کہ تم سب ایک جیسے نہیں ہو، کچھ لوگ ان میں امانت دار بھی ہیں اور اپنے زعم میں وہ نیکی کر رہے ہیں، دنیا کے لحاظ سے وہ قابل تحسین ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک نمبر کے چور ہیں، فراڈی ہیں، اور وہ امیین کے مال کو اپنے دادا کا مال سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اگر ہم قبضہ کر لیں تو ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے. بلا، بالکل ہے، ایسا ہی ہے، تم پر الزام رہے گا، تم نے جو قبضے کیے ہیں اور لوگوں کے حقوق دبائے ہیں وہ تم نے چوری کی ہے. تو یہ اس بات ہے ان کے الزام پر کہ جی ہاں تم لوگ ایسے ہی ہو. ہاں وہ شخص، من اوفا بعہدہ، جس کسی نے اپنے عہد کو پورا کیا. واتقا، اور اللہ سے ڈرا، فان اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کو پسند فرماتے ہیں. وہ شخص جس نے عہد و پیمان کو پورا کیا ہو، یہ دلیل ہے تقویٰ کی. اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جب کسی سے کوئی عہد کر لیا کرو تو اس عہد کو پورا کرو، اس لیے کہ عہد پورا نہیں کرو گے تو آخرت میں اس کے بابت سوال ہوتا ہے. عہد میں اور وعدے میں فرق کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ عہد یہ طرفین سے ہوتا ہے، ایک طرف سے ایک عہد و پیمان کی بات ہوتی ہے، دوسری طرف سے دوسرے فریق کا موقف ہوتا ہے، اور ایک نقطے پر آ کر سب متفق ہو جاتے ہیں، یہ عہد ہے. اور وعدہ دونوں طرف سے ضروری نہیں ہے، ایک طرف سے وعدہ ہوتا ہے، کبھی دونوں طرف سے بھی ہوتا ہے، تو یہ وہ فرق ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یشترون، بے شک وہ لوگ جو کم مول دیتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کا، کیونکہ ابھی عہد کا ذکر گزرا ہے. کیا عہد ہے اللہ سے؟ تفصیلات آگے آ رہی ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے انبیاء کی بات سننی ہے، ہم نے اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنی ہے، ہم نے شرک سے محفوظ رہنا ہے، اور ہم نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے. یہ سب وہ عہد ہیں جو عہد اللہ نے عالم ارواح میں ہر ہر روح سے لے لیے تھے. بلا، جی ہاں، من اوفا بعہدہ، جو کوئی اپنے عہد و پیمان کو وفا کرے، پورا کرے، واتقا، اور اللہ سے بھی ڈر رہا ہو. صرف دنیا کے لیے نہیں کہ میری خبر آ جائے گی کہ فلاں آدمی زندہ باد، فلاں آدمی نے بات پوری کر دی، بلکہ اس کے ساتھ نیت کا اللہ کی رضا کے لیے ہونا بھی ضروری ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو ایسے اللہ سے ڈرنے والوں کو اللہ تعالی پسند کرتے. اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ، بے شک وہ لوگ جو کم مول میں بیچ دیتے ہیں، لے لیتے ہیں، بِعَهْدِ اللَّهِ، کیا چیز بیچتے ہیں؟ اللہ کا عہد. وَأَيْمَانِهِمْ، اور اپنی قسموں کو بھی بھیج دیتے ہیں، قسم کھا لی کہ کبھی میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا، قسم کھا لی کہ میں مسلمان رہوں گا، اور تھوڑے سے بنگلہ مل گیا، پلاٹ مل گیا، کسی نے کوئی پیسے دے دیے، تو اب وہ آدمی علیہ باللہ قادیانی ہے، اب وہ آدمی آغا خانی ہے، اب وہ آدمی بوری ہے. یہ وہ آدمی ہے جس نے ایمان جیسی دولت کو دنیا کی بیکار قسم کی دولت کے مقابلے میں بیچ دیا ہے، اور یہ سودا اس کا نہایت غلط ہے. اولئک لا خلاق لہم، یہاں سے یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ تھوڑے سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ پیسے اگر آپ کو مل رہے ہوں تو آپ ایمان بیچ دیں، بہت زیادہ اگر کوئی آپ کو دولت مل رہی ہو تو آپ اپنا ضمیر بیچ دیں، سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ایمان کے مقابلے کی دولت کائنات میں کوئی اور ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے کہ ایمان وہ دولت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو جنت کا حقدار بناتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو نعمتوں سے وعدہ فرماتے ہیں، جنات اور باغات کے وعدے کرتے ہیں، اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ فانی ہیں، وہ زوال پذیر ہیں، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ لازوال ہیں. اس لیے دنیا کی کسی بھی چیز کا سودا کر کے آخرت کو بیچ دے دینا یہ عقل مند آدمی کا فعل نہیں ہے. فرمایا اولئک، یہ وہ سب لوگ ہیں، لا خلاق لہم فی الآخرہ، جن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے آخرت میں عزت کی. ہاں جگہ ضرور ہے لیکن وہ جہنم ہے، وہ پریشانی ہے، وہ ضلالت ہے، عزت نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انکم سترون ربکم کما رائیتم لیلۃ البدر، ان قریب تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے تم رات میں چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو. اور بعض احادیث سے آتا ہے کہ انسان کی پوری کائنات میں جو سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ ہے، سب سے زیادہ خوش ہونے کی بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے. اس لمحے میں انسان کو اپنے رب سے ملتے ہوئے جو خوشی نصیب ہوگی، ویسی خوشی اس دنیا کے اندر کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے ضمیر اور ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کو نصیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام اور اس کی خوش آمدید اس کو نصیب نہیں ہے. ولا ينظر إليهم، اور نہیں اللہ تعالیٰ ان کو رحمت نظر رحمت سے دیکھیں گے، دیکھنا بھی نہیں ہے. ایسے وہ ملعون ہیں اور ایسے وہ منحوس ہیں کہ نظر رحمت، رحمت کیا ہے؟ رحمت اللہ کا فضل ہے، رحمت دین اسلام پر استقامت ہے، رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی اور وفاداری ہے. جس آدمی نے یہ سارے کاموں میں دو نمبری کی ہو تو اللہ کی رحمت کا وہ حقدار ہرگز نہیں ہے. اس لیے فرمایا ولا ينظر إليهم، نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے نظر رحمت سے. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور نہیں ان کو پاک ہونے دیں گے. کیا مطلب ہے پاک ہونے دیں گے؟ علامہ ابن الجوزی تفسیر زاد المسیر میں فرماتے ہیں من دنے سے کفرہم و شرکہم، جس کفر اور جس شرک کی گندگی میں یہ دنیا میں ہر وقت پڑے رہتے تھے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسی گند میں اور اسی بلاؤں میں ان کو ڈال کے رکھیں گے، اور ان سے نکالنے کی ان کی جو سعادت ہے وہ ان کو نصیب نہیں ہوگی. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی ہم بھی جنت جائیں گے اور ہمارا بابا بھی جنت جائے گا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم بھی جنت جائیں گے اور ہمارا فلاں پیر علیہ باللہ جو مشکل کشا حاجت روا ہے وہ بھی جنت جائے گا، تو سوال یہ ہے کہ جنت آپ نے خریدی تھی یا آپ کے بابے نے خریدی تھی؟ جنت میں پلاٹ آپ نے بک کرایا تھا یا آپ کے پیر صاحب نے بک کرایا تھا؟ حالانکہ انبیاء کرام موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، سلینی عما شئت، اس دنیا میں جو چاہیے بتا دو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں آخرت میں تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ آپ نے ان کو بولا تھا کہ مجھے خدا بناؤ، میری ماں کو خدا بناؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، ہرگز نہیں. تو وہ نیک لوگ جن کے نام پہ آج شرک ہو رہا ہے اور کفر ہو رہا ہے، مسلمان کان کھول کے سن لیں، قرآن کریم میں ہے کہ یہ سب کے سب نیک لوگ قیامت کے دن ان سے برات کا اعلان کریں گے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اے اللہ ہم تو ان کو کیا کہتے تھے، ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ ان اعبد اللہ ربی و ربکم، اے اللہ ہم نے تو ان سے یہی کہا تھا جو آپ نے ہمیں حکم دیا تھا، یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو جو ہمارا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے. انہوں نے کیا کیا، اللہ کی عبادت چھوڑ دی اور لوگوں کو، قبروں کو، درگاہوں کو، بڑے بڑے آستانوں کو، جگہوں کو اپنی خدائی کا درجہ دے دیا. تو نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے. ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کریں گے. ولا ینظر الیہم، نہیں ان کی طرف نظر رحمت کریں گے. لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں آدمی عالم الغیب ہے، فلاں شخص جو ہے وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ روز محشر بہت سارے لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا اور بظاہر دیکھنے میں وہ میرے امتی ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے یہ میرے امتی ہیں، اے اللہ آپ ان کو معاف کر دیجئے، چھوڑ دیجئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا، اے ہمارے پیغمبر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا، جنہوں نے آپ کے بعد توحید چھوڑ دی تھی. اور اسی حابی کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے، جس کو شوق ہو تفصیلات احادیث کی کتابوں میں موجود. اس لیے یہ سمجھ لینا کہ جو شخص دین کا نام لے رہا ہے، جو شخص مسجد کے ممبر اور محراب پر موجود ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ سب کے سب جنتی ہیں، این خیالست و گمانست و جنو، شیخ سعدی کہتے ہیں یہ تو ایک احمق کا گمان ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کے اسلام پر حملہور ہوں گے، آپ نے اپنے اسلام کی حفاظت بھی کرنی ہے اور ان فتنوں سے ہوشیار بھی رہنا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب درناک موجود ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، جو اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کے ایسے پڑھتے ہیں کتاب کو، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ سننے والا سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب میں یہ بات موجود ہے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور حقیقت میں وہ بات کتاب میں موجود نہیں ہے. کہاں ہیں وہ باتیں؟ میلاد مناؤ کدھر ہے؟ قرآن و حدیث میں دکھا دیجئے. لیکن عوام کو بولائے کہ نہیں، یہ تو عین دین ہے. اور جلوس نکالو، بجلی چوری کرو، چراغاں کرو، کدھر ہے یہ ساری چیزیں؟ نہ عبارت النص سے ثابت ہے، نہ دلالت النص سے ثابت ہے، نہ اقتضاء النص سے ثابت ہے. حدیث اور فقہ کے تمام قاعدوں کے اعتبار سے یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اصل عبادت تو یہ ہے، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، لیکن جو کربلا کا جلوس ہے اس کے اندر آپ کی شرکت ہو گئی تو بس کافی ہے. نماز پڑھو یا نہ پڑھو، لیکن 12 ربیع الاول کے جلوس میں شریک ہو گئے تو بس تم جنتی ہو. یہ وہ ساری باتیں ہیں، جیسے آج بھی مسلمانوں کے اندر ایسے گروہ موجود ہیں، اس سے پہلے جو اہل کتاب تھے ان کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے، اور وہ اپنی طرف سے باتیں بناتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ تورات ہے، یہ انجیل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہوا من الکتاب، حقیقت میں وہ کتاب میں سے نہیں تھا. پھر کیا تھا؟ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ ساری تعلیمات اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ تعلیمات اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور دوسرا سب سے بڑا جرم یہ کہ ایک تو جھوٹ بول رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ ہیں. دیکھیے ذرا، آپ کو لگے گا کہ مولوی صاحب تو آج فرقہ وارانہ باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ قرآن کی بایات کو سمجھنا ضروری ہے. ما کان لبشر, کسی بشر کو یہ اجازت نہیں ہے. اختلاف اور لڑائی اسی بات پہ ہے کہ اللہ اپنے رسول کو بشر کہتے ہیں اور تم کہتے ہو یہ بشر نہیں ہے. پھر بھی آپ کہیں کہ یہ آیات بدعتیوں کے بارے میں نہیں ہے تو یہ آپ کی اپنی عقل کا فیصلہ ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جیسے اس زمانے کے لوگوں پر یہ آیات منطبق ہوتی تھیں, اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ من وعن قرآن کی یہ آیات ان کے لیے دعوت حق کے طور پہ موجود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ما کان لبشر, ابن کثیر میں ہے بشر سے مراد نبی. اب آپ بتائیے جو نبی کو بے بشر کہے وہ بدعتی ہے؟ نہیں. وہ بے ادب ہے؟ نہیں. وہ تو قرآن کے حکم کے مطابق بالکل صحیح بات کر رہا ہے. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ابن کثیر میں, یہاں آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو ما کان لبشر, اس سے مراد فرمایا اے نبی. کسی نبی کے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے, یہ اس کے شایان شان نہیں ہے, یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. کیا ایوتیہ اللہ, کہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیں الکتاب, کتاب, والحکم اور قوت فیصلہ, والنبوہ اور نبوت بھی اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کر دیں. ثم یقول للناس, پھر وہ پیغمبر لوگوں میں نکلیں اور کہیں کونوا عباد لی, کہ تم سب کے سب میرے بندے بن جاؤ. دو من دون اللہ, اللہ کے بندے نہ بنو. ولیکن کونو, لیکن تم سب کے سب بن جاؤ, ربانیین, اللہ والے, بما کنتم, بوجہ اس کے, تعلمون الکتاب, جو تم اہل کتاب, کتاب کتاب بار بار کرتے ہو, تو تم پر اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کو کھول کے پڑھو. اس میں دیکھو کہ کیا بات موجود ہے, کہ اللہ کا بندہ بننا ہے یا لوگوں کا بندہ بننا ہے. ظاہر بات ہے حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور مرسلین کا پیغام وہ ایک ہی تھا, وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا, ایک اللہ کی عبادت کیجئے. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ, اور یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو, ولا یأمرکم, اور وہ پیغمبر تمہیں کبھی یہ حکم نہیں دے گا, ان تتخذوا الملائکہ, کہ تم بنا لو فرشتوں کو, والنبیین, اور دیگر پیغمبروں کو, اربابا, اپنے رب, اپنے خدا, ہرگز نہیں. اچھا جی, یہ بات اب سمجھ لیجئے. یہ آیت اصل میں نازل ہوئی کہ عیسائیوں نے کہا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ مجھے تم خدا بنا لو, اور ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی تھی کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. تو الزام بھی ہے, اور اتنا خطرناک الزام ہے کہ جس پیغمبر نے اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا انہی کا نام بھی لے رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں. اس کے جواب میں قرآن کریم نے یہ آیت نازل کی. دوسری بات سن لیجئے, روایات میں موجود ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ صحابہ نے کہا کہ حضرت, اگر ہم آپ کے پاس آ کر سلام کرنے کے بجائے آپ کو سجدہ کر لیا کریں تو کیا یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر نہیں؟ آج کے پیر, آج کے لوگ, آج کے آستانے والے, آج کے درگاہوں والے, خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جاتے ہیں اور باقاعدہ وہاں پہ سجدہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ حضرت ہم آپ کو سجدہ کریں تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. اس کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ خدا کے بندو, میرا بندہ نہیں بننا, اللہ کی بندگی کرو گے اور اللہ تعالیٰ کے بندے بنو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تم محبوب بھی ہو اور مقبول بھی ہو. اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکتے ہیں, کسی اور کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, وہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے بلکہ وہ تو کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں. تو آیات کو سمجھ لیجئے کہ ما کان لبشر, اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو یہ اجازت ہی نہیں دی, یا بالفاظ دیگر کسی پیغمبر کی شایان شان یہ بات ہے ہی نہیں. علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی بادشاہ کوئی حکومت اپنا سفیر مقرر کرتی ہے تو باقی چیزیں بعد میں، دو چیزیں سب سے پہلے اس میں ہونا لازمی ہے. نمبر ایک، آپ کی پالیسی کو وہ سمجھتا بھی ہے کہ نہیں؟ آپ اس کو بھیج رہے ہیں سفیر بنا کے، تو آیا اس کو پتا بھی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے بات کیا کرنی ہے، ہماری پالیسی کیا ہے؟ اس کا جاننا ضروری. اور نمبر دو، اس سے وفاداری کا یقین ہو. آپ نے کسی کو سفیر بنایا اور وہ وہاں جا کے دشمن کے ساتھ مل گیا، تو یہ تو سفیر نہیں تھا، یہ تو دشمن تھا. تو جب دنیا کے بادشاہان اور حکومتیں کسی کو اپنے لیے ایمبیسیڈر یا سفیر منتخب کرتی ہیں تو دو چیزیں اس میں ضرور دیکھتی ہیں، نمبر ایک، اس کی پالیسی ٹھیک ہے کہ نہیں، اور نمبر دو، اس میں وفاداری موجود ہے کہ نہیں. اتنے بڑے اللہ وحدہ لا شریک جو آسمان و زمین اور کائنات کے خالق ہیں، ان سے اتنی کمزور امید رکھنا کہ انہوں نے پیغمبر بنا کے بھیجا اور پیغمبر دنیا میں آئے اور انہوں نے کہا اللہ کو چھوڑو میری عبادت کرو، کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ ہرگز نہیں آتی. یہ قرآن کریم بات جواب دے رہا ہے کہ دنیا کے سفیروں میں تو یہ قانون تمہارا نہیں ہے، آخرت کے بارے میں اور انبیاء کے بارے میں تم یہ باتیں کرتے ہو، یہ جھوٹ ہے. ما کان لبشر، کسی پیغمبر کی شان ہے، شان یہ نہیں ہے. یہی سے علماء نے عصمت انبیاء کا مسئلہ ماخوذ کیا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے 124,000 انبیاء جو مبعوث فرمائے ہیں وہ سب کے سب معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی ان سے ہوتی ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایسا فضل فرما دیا ہے کہ ان کے اندر اب یہ ساری چیزیں موجود ہی نہیں ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو یہ قرآن کہتا ہے کونو عباد لی، اللہ نے کتاب بھی دے دی، اللہ نے حکمت بھی دے دی، اللہ نے نبوت بھی دے دی، اور پھر نتیجہ تم کیا نکال رہے ہو کہ وہ کہے کہ میری بندگی کرو اور اللہ کو چھوڑ دو؟ افسوس ہے تمہاری عقل پر، ایسا ہرگز نہیں. ولیکن کونو، ہاں وہ پیغمبر تم لوگوں کو حکم دیتے تھے، کس چیز کا؟ ربانیین، ربانی بننے کا. ربانی کیا چیز ہے؟ علماء نے تعریف کی ہے الذی یرب فی صغار العلم قبل کبارہ، ربانی اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے تھوڑے علم کے ساتھ بھی اللہ تعالی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، متوجہ کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت سے توبہ تائب ہو جاؤ، یہ ربانی ہے. اس آیت کے تحت وہ طالب علم بھی ربانی ہے جو ایک دو لفظ قرآن کے جانتا ہے، وہ عام آدمی جس کو قرآن و حدیث کی کوئی سمجھ نہیں ہے لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور کسی اور کی عبادت نہیں ہے، وہ ربانی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت علی ربانی کیا چیز ہے، فرمایا علماء فقہاء، ربانی سے مراد دین کو جاننے والے اور دین کو سمجھنے والے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، مفسر القرآن سے ربانیین کے تراجم موجود ہیں، علماء متعلمین، ایسے علماء فقہاء جو پڑھاتے ہیں، جو مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے کہ آج ہماری جو یہ مجلس ہے یہ بھی قرآن کی تعلیم ہے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم بہت گناہگار ہیں، لیکن اللہ کے کرم بہت عظیم ہے، اللہ کے احسان بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ربانی بننے کی توفیق دے. اور امام عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ نے ربانی کی تفسیر کی ہے، فقہاء ناصحین للہ فی خلقہ، ایسے فقہاء، ایسے دین کو سمجھنے والے لوگ، ناصحین، جو لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، کہ اللہ اس کو ناراض نہ کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش ساری زندگی جاری رکھنا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول تمہارا مقصد اصلی رہے، یہ ربانی. ہاں جو آدمی آپ کو ان ساری چیزوں سے ہٹا کر کسی اعلی حضرت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہو یا کسی امام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہو، کسی درگاہ اور قبر کی طرف لے کے جانا چاہتا ہو، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ ربانی نہیں ہے. اگر ہیں تو کدھر ہیں، کہاں سے ثابت ہے، کس صحابی نے، کس امام نے، کس محدث نے، کس مفسر نے ان کو ربانی کہا ہے. سچ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ فتنے موجود ہی نہیں تھے، کوئی ذکر، نام و نشان ہی ان کا نہیں تھا. اس لیے ہم مسلمانوں سے یہ بات بار بار عرض کرتے ہیں، اور جب تک اس جسم میں جان موجود ہے، خدا کی قسم توحید پر کوئی سمجھوتا نہیں، توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت دے. قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ تو پیغمبروں کی تعلیم یہ نہیں تھی، بلکہ پیغمبر فرماتے تھے کہ تم ربانی بنو، اللہ والے بنو، اللہ کے بندے بنو، مسلمان بنو. ایامرکم بالکفر، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک پیغمبر کفر کا کہے؟ بعد ایزان تم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے تھے، ہرگز نہیں. بلکہ پیغمبر تو اللہ کے وفادار ہوتے ہیں، اور پیغمبر تو اللہ تعالی کی لائی ہوئی تعلیمات کے تا دم حیات امین ہوتے ہیں. اس لیے پیغمبروں کے بارے میں خبردار کہ کسی نے آئندہ یہ بات کہی کہ ہمیں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ میری عبادت کرو، یہ بات غلط ہے. ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے، مشرکین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی تھی کہ آپ حضرت ابراہیم کے دشمن ہیں. آج بھی ایسا ہوتا ہے نا، ہو جی یہ وہابی ہے، یہ صوفیوں کا دشمن ہے، یہ مزاروں والے کا دشمن ہے. تو اس زمانے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا تھا کہ آپ حضرت ابراہیم کے دشمن ہیں، آپ حضرت ابراہیم کے دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ یہ بات کیسے کر سکتے ہو تم؟ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کرام کا مشن ایک ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ سمجھ لیجئے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب اللہ تعالیٰ نے لے لیا وعدہ مِيثَاقًا نَبِيِّنَا، تمام پیغمبروں سے، لَمَا آتَيْتُكُمْ، کہ آئیں گے تمہارے پاس، مِنْ کِتَابٍ، دے دیا میں نے آپ کو کتاب بھی، وَحِكْمَةٍ، اور حکمت بھی، ثُمَّ جَاءَكُمْ، پھر آئیں گے تمہارے پاس، رَسُولٌ، ایک پیغمبر. دوسرا ترجمہ، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آئیں گے تمہارے پاس کوئی بھی پیغمبر. تنوین برائے تنکیر کہے، جب بھی کوئی پیغمبر آئے گا تو تمہیں اس پیغمبر کا ساتھ بھی دینا ہے اور اس پیغمبر کی تصدیق بھی کرنی ہے، یہاں تک کہ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو ان کا بھی ساتھ بھی دینا ہے اور ان کی تصدیق بھی کرنی ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور ایمان لاؤ گے ان پر، وَلَتَنصُرُنَّ، اور اس پیغمبر کی تم نے مدد بھی کرنی. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ارواح سے، کیا تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرے اس عہد کو پورا پورا لیتے ہو. قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب کے سب نے کہا جی ہم اقرار بھی کرتے ہیں. قال فاشهدوا، اللہ نے فرمایا گواہ رہو، وانا معكم من الشاهدين، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ موجود ہوں. فمن تولى، پس جو کوئی اس کے بعد منہ پھیر لے، بعد ذالک، فاولئک هم الفاسقون، یہ سب کے سب فاسق ہیں، گناہگار ہیں، کافر ہیں. افغیر دین اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور دین یہ تلاش کرتے ہیں، ولہ اسلم، جبکہ اللہ کے سامنے ہر چیز فرما بردار ہو چکی ہے، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہیں، والارض، اور زمین میں، طوعا، کچھ چیزیں اپنی پسند سے، اپنی خوشی سے اللہ کی اطاعت کرتی ہیں، وکرہا، اور کچھ چیزیں وہ زبردستی کر کے ان کے اطاعت کرنی پڑتی ہے، چاہے یا نہ چاہے، آپشن نہیں ہے. وہ الیہ یرجعون، اور اسی طرف لوٹ کر جانا ہے. کہتے ہیں کہ تین عہد ہوئے ہیں. نمبر ایک عہد، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ عہد اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں، مسند احمد کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، روح المعانی میں بھی ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، روح البیان میں بھی ہے، تمام جتنی معتبر تفاسیر ہیں اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسانوں کو بھیجنے سے پہلے تمام روحوں کو عالم ارواح میں جمع فرما کر اور ان سے یہ عہد لیا تھا۔ دو عہد ہیں، ایک مشہور عہد عہد الستو بربکم، سورہ آراف کی آیت میں موجود ہے کہ بتاؤ سب خدا کون ہے، اللہ کون ہے، خالق کون ہے، تو تمام کائنات کی ارواح نے جواب دیا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے رب ہیں، اللہ ہمارے خدا ہیں، اللہ ہمارے معبود ہیں۔ اور دوسرا عہد وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جب اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی خدائی تم مان گئے تو اس کے بعد اب عہد یہ ہے کہ جہاں ہو، جیسے ہو، جدھر بھی ہو، جب اللہ کے سچے رسول اور نبی کی آمد کی خبر تم کو مل جائے تو ان کا ساتھ بھی دینا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات پتہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو نہ حضرت عیسیٰ موجود ہوں گے، نہ حضرت موسیٰ موجود ہوں گے، نہ ابراہیم موجود ہوں گے، نہ اسماعیل موجود ہوں گے، تو اس عہد کا فائدہ کیا تھا؟ علماء فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف پریکٹیکلی ایک جگہ پہ موجود ہونا یہ اسلام کا فلسفہ نہیں ہے، بلکہ اپنے قبلے کو درست رکھنا اور اپنے مقتدا کو درست رکھنا اسلام کی تعلیمات یہ ہے۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ حضرت آج بھی زندہ ہیں اور موجود ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں، کدھر ہیں، اللہ اعلم، ہم یہ جانتے نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت خضر کو چاہیے تھا کہ وہ باہر آتے، اسلام کا ساتھ دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں مسند امام شافی کی حدیث پیش کی اور فرمایا کہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے اور بہت دیر حضرت کے پاس بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، جب چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ بتاؤ یہ کون تھے، صحابہ نے کہا ہم نہیں جانتے، فرمایا یہ خضر تھے۔ تو ثابت ہو گیا کہ واقعی جو پیغمبر اگر آج بھی اس دنیاوی زندگی میں موجود ہے اس نے اس عہد کے اوپر پورا پورا عمل کیا ہے۔ اور آخری بات یہ نوٹ فرما لیجئے، کنت نبیاً والآدم بین الروح والجسد، جب حضرت آدم روح اور جسد کے درمیان میں تھے تب بھی میں پیغمبر تھا، تب بھی میں نبی آخر الزمان تھا۔ تو پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بعد میں ہوئی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس سے بھی پہلے سے موجود ہے، اور حضرت کی جب اتنی بڑی شان ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، تو جب کسی کی شان اور عظمت ہوتی ہے تو محترم مجالس میں ان کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عالم ارواح میں بھی اللہ نے کیا ہے اور معراج میں بھی، بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی ہے۔ ہاں، اور ایک موقع امامت کا بھی باقی ہے، وہ آخرت ہے، وہ حشر ہے، جب حضرت آدم بھی کہیں گے کہ شفاعت میں نہیں کروں گا، حضرت موسیٰ بھی فرمائیں گے کہ نہیں میں نہیں کرتا، حضرت عیسیٰ بھی فرمائیں گے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، کون آئے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی گزارش کریں گے۔ یہ وہ عہد ہے کہ اے ٹو زیڈ، الف سے یا تک، تمام انبیاء اور مرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے۔ اور پیغمبر کا اصول یہ ہے، میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی کہ غلام قادیانی کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے آ کے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو پہلے ہی دعوے میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیے نہیں کی ہے، اور انبیاء کی شان یہ نہیں ہوتی۔ انبیاء اپنے بھائیوں کی اتباع کرتے ہیں، مخالفت نہیں کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عہد کا ذکر فرمایا. آگے فرمایا فمن تولى بعد ذلك، اس کے بعد تم میں سے جو کوئی بھی آگے پیچھے ہوا، یاد رکھو اس کو گناہ ہے، اس کو سزا ملے گی. افغیر دین اللہ یبغونا، تم دین کہاں تلاش کرتے ہو؟ تم دین درگاہوں میں تلاش کرتے ہو؟ تم دین جلوسوں میں تلاش کرتے ہو؟ نہیں، اللہ کے لیے دین ہے اور دین کے اوپر عمل، وہ اللہ کی رضا ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. اور اے پیغمبر، یہ آپ کو حضرت ابراہیم کا دشمن کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا نام نشان مٹانا چاہتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں. قل، آپ فرما دیجئے، آمنا باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس پر جو ہم پر نازل ہو رہا ہے، وما انزل علی ابراہیم، اور ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو حضرت ابراہیم پر نازل ہو چکا ہے، وہ اسماعیل، اور حضرت اسماعیل پر بھی، وہ اسحاق، اور ہم حضرت اسحاق پر بھی ایمان لاتے ہیں، وہ یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر بھی ہمارا ایمان کامل موجود ہے، والاسباط، اور جو ان کی آل اولاد میں نبوتیں ملی ہیں، آمنا وصدقنا، وہ سب ہمارے بھائی ہیں اور سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں. تم صرف حضرت ابراہیم کی باتیں کرتے ہو. وما اوتی موسیٰ، حضرت موسیٰ کو جو کچھ دیا گیا وہ بھی ہم مانتے ہیں. وعیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو تعلیمات دی گئیں وہ بھی ہم مانتے ہیں. والنبیون من ربہم، تمام پیغمبروں کی تعلیمات ہم من وعن مانتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی میں کوئی فرق کرنے کے قائل نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت علی سے تمہیں بہت پیار ہو جائے اور حضرت عمر کا نام سنتے ہی تیرا پیشاب خطا ہو جائے، یہ نہیں ہوگا. سب کے ساتھ دوستی ہوگی، سب کے ساتھ محبت ہوگی، اور سب کے ساتھ عقیدت رکھنا بہت ضروری ہے، اور انبیاء کے اندر بھی یہ قاعدہ ہے. اس لیے جو لوگ فرق کرتے ہیں، فرق کس نے کیا ہے؟ کس نے سب سے پہلے فتویٰ دیا کہ مولانا رشید احمد گنگوئی کافر ہے، جہنمی ہے؟ یہ آپ جائیں تاریخ میں پتہ کریں. کس نے سب سے پہلے فتویٰ دیا کہ مولانا قاسم دانوتوی کافر ہیں اور جہنمی ہیں؟ کس نے سب سے پہلے فتویٰ دیا کہ شیخ الہند کافر ہیں اور جہنمی ہیں؟ وہ لوگ آج ہمیں باتیں سناتے ہیں، آج ہمیں کہتے ہیں فرقہ وارانہ باتیں مت کرو، فرقے تو بنائے تم نے، شرارت تم نے شروع کی تھی. ہاں، جب علماء دیوبند نے جواب دیا تو آج تک چھپنے کی جگہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. یہ وہی بات ہے، سمجھ لیجئے. وَمَنْ يَتَّبِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بنا لے گا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، کوئی صورت نہیں ہے اس کی قبولیت کی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے. كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا، اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دیں ایسی قوم کو، کفروا بعد ایمانہم، جو کافر ہو چکے ہیں ایمان لانے کے بعد، وہی اہل کتاب جنہوں نے کہا تھا ہم صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور رات کو ہم چھوڑ دیں گے، اور اس چھوڑنے کو وہ ہدایت کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہدایت نہیں ہے، گمراہی ہے. ہدایت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کو کہیں گے، تم تو چھوڑ کے بھاگ گئے اور تم کہتے ہو یہ ہدایت ہے. ہرگز یہ ہدایت نہیں. کفروا بعد ایمانہم، تم وہ بےمان ہو جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان کے بعد. وشہیدو، اور تم نے گواہی بھی دی تھی، ان الرسول حق، کہ یہ رسول سچے ہیں. وجاءہم البینات، اور یہ رسول نشانیاں بھی لائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی کوئی کمی نہیں ہے، اتنے معجزات ہیں کہ امت کو پورا کا پورا اس کا احاطہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے، تم ہدایت پہ نہیں ہو، گمراہی پر ہو. اولئک جزاؤہم، ان سب کی سزا، ان علیہم لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکۃ فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت بھی ان کے اوپر موجود ہے. لعنت کہتے ہیں رحمت سے دوری کو. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں. لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون، نہ ان کو مہلت ملے گی. الا الذین تابوا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ توبہ کا دروازہ موجود ہے. देर नहीं हुई है, जब तक जिस्म में जान मौजूद है और जब तक जिंदगी मौजूद है, तौबा कर लें, अपने ईमान और अपने अकीदे को दुरुस्त कर लें। मिन बाद ज़ालिका, बाद इसके के सारे गुनाह हो चुके थे, वह असलहू, और अपनी इसलाह भी वो कर लें। फ़इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला माफ भी कर देंगे और अल्लाह ताला रहमतें भी नसीब कर देंगे। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जो उन्होंने कुफर किया है, बाद ईमान है, बाद इसके के वो मुसलमान हो चुके थे, सुम्मज़दादु कुफरा, फिर उनका कुफर बढ़ता चला गया, लन तुक़बल तौबतुहुम, इनकी तौबा हरगिज़ कबूल नहीं है, इसलिए क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरक बिह, जब पता नहीं था और शिर्क किया था तो वो माफ होता है। याद रखिएगा ये उसूल, जब तक इस्लाम की दावत नहीं पहुंची थी, अल इस्लाम यहद मुमाकान कबला, तो वो पहले की तमाम गुनाहों को माफ इस्लाम कर देता है। लेकिन जब एक दफा बात समझ में आ गई और अब मुर्तद बना है, हठधर्मी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, जमीर बेच रहा है, ईमान बेच रहा है, तो ऐसे शख्स की तौबा फिर अल्लाह ताला के यहां कबूल नहीं है। वह उलाइका हुम अद्दालून, और ये सारे के सारे गुमराह लोग हैं। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वमातू, और वो मर गए, वहुम कुफारुन, इस हालत में कि वो काफिर थे। वो लोग कहते हैं कि जी अबू तालिब तो जन्नत जाएंगे, अबू लहब तो जन्नत जाएंगे, कैसे जाएंगे? ये कुरान की आयत देखो, इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मिन्नतें करते रहे, या आम कल कुल कलिमा, प्यारे चचा कलिमा तो पढ़ लीजिए, छुपके पढ़ लीजिए, कान में पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, बात खत्म। कुरान कहता है वह मातू वहुम कुफारुन, जो हालत कुफर पर मर गया है, फलन युक्बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्द ज़हबा, ये पूरी की पूरी जमीन सोना भर के वो दें, और अल्लाह से कहें कि हमारी मगफिरत कर दें, तो भी उनकी मगफिरत नहीं है। यह उसूल है। वलविफ्तदा भी, अगरचे वो बतौरे इनाम के देना चाहें, बतौरे नजराने के देना चाहें, इस जमाने में तो नजराने बहुत चलते हैं, पीर साहब नाराज होते हैं, अच्छा नजराना लेके पहुंच जाएं, पीर साहब राजी हो जाएंगे, वाह वाह। लेकिन याद रखिएगा, कयामत में ये चीजें नहीं चलती। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, वो लोग जो मुर्तद बनते हैं, अल्लाह ताला का उन पे शदीद अजाब है। वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनके मददगार कोई भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु वहुवा अला कुल्ली शयइन कदीर। لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم حلل مشكلاتنا وقضى حاجاتنا، وادفع عنا بلياتنا، واشف مرضانا، واسمع دعواتنا، إنك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم وفتنهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ومن لا يخاف منك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وفارق بينهم وبين كلمتهم يا رب العالمين. اللهم انصر أهل الغزة، اللهم انصر أهل الغزة، اللهم أغرق اليهود والآلياتهم وكل شيء يستعملون خلاف المسلمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برحمة الله.